سورة المطففين، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. یہاں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تباہی کی وعید سنائی ہے، اور یہ صرف آخرت کی تباہی نہیں، دنیا کی بھی تباہی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. اور تطفیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ معمولی سی ڈنڈی، معمولی سی کمی بیشی. تو آپ تصور کیجئے کہ چھوٹی چیزوں پر ایسی تباہی کی وعید ہے تو بڑی بڑی بے ایمانیوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ تطفیف اور یہ ڈنڈی مارنا صرف ناپ تول میں نہیں، معاملات میں ڈنڈی مارنا، ملازم کے ساتھ کام تو پورا لینا، مزدوری کم دینا، یا آپ نے کسی کام کی ذمہ داری لی اور کام پورا نہیں کیا، یا اس کے وقت میں کمی کر دی، رشتوں میں تطفیف کرنا، ہم کہیں ساس ہیں تو کہیں بہو، کہیں بھابھی تو کسی کی نن، کہیں میں بیٹی ہوں تو کہیں میں بہو ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ حق لیتے وقت تو میں کہوں کہ مجھے پورا چاہیے لیکن حق دیتے ہوئے میں تھوڑا دوں. اور عبادت میں بھی ڈنڈی، حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، جلدی جلدی نماز کو ختم کر رہا ہے. آپ نے فرمایا، لقد تففت، یعنی تو نے تخفیف کر دی، کمی کر دی، ڈنڈی ماری. کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں. اور امام مالک فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے وفا بھی ہے اور تخفیف بھی، حتیٰ کہ نماز، وضو اور طہارت میں بھی. ہر کام کو آپ اچھی طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن اسی کام کو ڈنڈی مار کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو تباہی ہے کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے، معمولی معمولی ڈنڈی مارنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ یعنی اگر ان کو یقین ہوتا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے تو یہ کبھی ڈنڈی نہ مارتے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے ایک میل کی مقدار کی طرح ہوگا. تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، جو ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈالے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں اس دن کی وحشت اور اس دن کی ان تکلیفوں سے پروردگار، تو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے دینا. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی بھی، سیل ڈاکومنٹ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. آج بدلا جا سکتا ہے، آج رب کیا جا سکتا ہے، آج مٹایا جا سکتا ہے، آج کچھ نیکیاں اس کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن اس دن ڈاکومنٹ سیلڈ ہوں گی، کوئی نہ چرا سکے گا نہ اس کو تبدیل کر سکے گا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے، یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. زنگ کیا ہوتا ہے؟ دل پر زنگ. جس طرح کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو دل کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اچھائی اور برائی کا فرق محسوس نہیں ہوتا. اور دلوں پر کس چیز کا زنگ؟ گناہوں کا زنگ. اور زنگ کی وجہ سے حق بات دل میں نہیں اترتی. ہمیں دل کی سیاہیوں کو، ان گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں دل کا مریض، اس کی برداشت، اس کے کام کرنے کی صلاحیت کتنی کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو دل کی حالت ہے، اللہ کے لیے کام کرنا، دین کے رستے پہ چلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے. اور دل کے بیمار تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک دفعہ لازمی جا کر اپنے دل کا چیک اپ کراتے ہیں، اور ہم نہیں چیک اپ کراتے. ہمیں اپنے اس دل کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس بیماری کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں. ہمیں اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی کتنی فکر ہے، کوئی داغ نہ ہو، کوئی سیاہی نہ ہو، اندر سیاہ دل۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ تو دنیا میں تو ہم صفائی کے لیے مختلف ڈٹرجنٹ لیکوڈ استعمال کرتے ہیں، دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے کون سا لیکوڈ ہوگا جو اس کو دھو دے؟ ایک ندامت کا آنسو، ایک قطرہ، بس وہ کافی ہے دل کی سیاہی کو دھونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی توفیق دے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز ہی اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ سوچیں تو یہ بہت بڑا غم ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، کسی کو والدین کا بتایا جائے ہیں مگر نہیں مل سکتے، انہوں نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب کیوں رکھا؟ لمحجوبون کیوں اللہ تعالیٰ اپنی دید سے محروم کر رہے ہیں؟ جو 70 ماؤں سے بھر کر پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کیوں اپنی مخلوق کو اپنا آپ نہیں دکھائے گی، اپنے سامنے نہیں آنے دے گی؟ گناہوں کی وجہ سے، یہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ گناہ چھوڑ دے تو پیارے نبی فرماتے ہیں، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ آج ان نگاہوں کو برے نظاروں سے بچا لیں، تاکہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو، یہ صلاحیت پیدا ہو، اور اللہ ان کو وہ توفیق دے کہ وہ رب کی دید کر سکیں۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ماسی کے ہاتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح تنگی ترشی میں اس کا وقت گزر رہا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی نرمی بتاتی ہے کہ آپ کتنے مزے میں ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ گھر کی دوڑ میں، گاڑیوں کی دوڑ، زیور، پلاٹ، ان سے نکل کر اس چیز کے لیے دوڑ لگائیں، ان نعمتوں کے لیے جو دائمی نعمتیں ہیں۔ اس شراب میں تسلیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ تصور کیجئے، حضرت بلال امیہ بن خلف پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر ہمارے سامنے رکھ دیے کہ آسمان پھٹ جائے گا، کیسا خوف ہوگا؟ آج اندازہ لگائیے، اگر گھر کی چھت چرچرانے لگے تو خوف سے کیا حال ہو، اور جب اتنا بڑا آسمان چرچرائے گا، اور اتنا بڑا آسمان اپنے رب کے حکم پر پھٹنے کو تیار ہے، کیا میں اور آپ اپنے رب کے لیے پھٹنے کو تیار نہیں؟ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ معدنیات، سونے چاندی، ہیرے، خزانے، سب اللہ کے حکم پر وہ باہر نکال دے گی۔ اور کیا میں اور آپ اپنے رب کے حکم پر اپنے سینوں کے اندر سے شک، شرک، بغض اور ریا نکالنے کو تیار نہیں؟ کیا یہ ان خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں یا ہم اس زمین سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، ہم اس سے ملنے والا ہے، یعنی ہر دن ہر سال ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، اور مبارک بات تو تب ہو جب امتحان میں کامیاب ہو اور سلامن سلامہ کی صدائیں ہوں۔ یہاں دنیا میں ایک سال پورا ہونے پہ کس بات کی مبارک بات؟ ہم یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے قریب ہو گئے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے کے قریب ہو گئے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، دنیا کے لیے تو سارے ہی محنت کرتے ہیں، ہر انسان محنت کر رہا ہے، مگر دین کے لیے محنت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ ملتا کیا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارتا رہا تو قیامت کے دن وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا۔ تصور کیجیے اپنی ہر ہر نیکی پر شکر ادا کرے گا، شکر ہے قرآن پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، شکر ہے نماز پڑھ لی تھی، شکر ہے صدقہ کر لیا تھا، شکر ہے وہ وقت دین کے رستے میں لگا لیا تھا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اولاد کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے مگر اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، شفق وہ تھوڑی دیر کی سرخی جو مغرب کے وقت میں آسمان پر آتی ہے، کتنی تھوڑی سی دیر کے لیے، بس اللہ نے اس کی قسم کھا کے بتایا کہ بس زندگی اتنی سی ہے، اور رات کی قسم جو کہ وہ سمیٹ لیتی ہے، ہر رات آتی ہے اور سارے چرند پرند جانور انسان سب اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں، تو کیا قیامت نہیں آئے گی کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے؟ اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے، یعنی چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلیں ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بھی ان سارے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا۔ ہم سب بھی سٹیپ بائی سٹیپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیتِ سجدہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ جھکتے کیوں نہیں، سجدہ کیوں نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج مکہ کے اس دور کی صورت ہے جب ظلم و ستم انتہائی شدت کے ساتھ برپا تھا، اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ جس طرح آج تم آزمائے جا رہے ہو اس سے زیادہ مشکلات سے لوگ آزمائے گئے، لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے، انہوں نے ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ تو کیا پیغام ہے جم جانے کا، ڈٹ جانے کا میرے اور آپ کے لیے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گھڑے والے، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور بہت سارے لوگوں کو اس بنا پر آگ میں ڈالا گیا کہ انہوں نے ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا مامور کر دے جو مجھ سے یہ جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو درست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا، یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑکوں کے کنارے گڑے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی، اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھکوا دیا۔ ایسے کتنے واقعات جلتے ہوئے لوگوں کی ویڈیو بناتے ہیں لیکن جلنے سے نہیں بچاتے، اور کتنے یہ کلسٹر بم اور ڈیزیکیٹر بم اور مدارس پر، حافظ بچوں پر، ہسپتالوں پہ، معصوم بچوں پہ، کس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان پر آگ برساتے ہیں، انہیں جلاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے ہیں اور انہیں جلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہے کسی حکمران میں یہ جرت کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکے اور مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکے؟ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ یہاں پہلے آپ دیکھیے کہ جو مومن مردوں اور عورتوں پر ایسا ظلم توڑتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی وے آؤٹ رکھا ہے۔ پلٹاؤ، توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا، دین کے رستے میں آگے بڑھے تو اللہ نے کیسے درجے دیے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے ظلموں پر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم کیوں اپنے رب سے مایوس ہوں؟ لیکن جو نہیں تائب ہوئے، ایسے ظلم کرنے والے، اللہ نے ان کو جہنم کا عذاب، حالانکہ جہنم کا عذاب جلانے والا ہے، لیکن الگ سے کہا کہ ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ نہ جانے وہ کیسی سزا ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ میں اور آپ سوچیں، ہم پر کون سا ظلم توڑا جا رہا ہے کہ ایمان چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ سابقون الاولون میں شامل ہوں اور جنت الفردوس مل جائے، لیکن دین کے لیے ذرا سی قربانی دینے کو تیار نہیں، ذرا سی پریشانی اٹھانے کو تیار نہیں۔ اور واللہ، جب ساری دنیا کے لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور وہاں یہ اصحاب الاخدود بھی ہوں گے جنہوں نے آگ میں کود جانا گوارا کیا لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ان کے سامنے ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم پر کون سی آفت آئی تھی کہ ہم ایمان چھوڑ بیٹھے، ہم دین کا رستہ کھو بیٹھے تھے؟ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ اس تارے کو دیکھ لو، کس طرح سے وہ فضا کے اندر معلق ہے، نہ گرتا ہے، نہ کوئی ستارہ اس کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا نگہبان موجود ہے۔ تو وہ جو تاروں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنی ہر مخلوق کی، میری اور آپ کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ایسے جملے ہم کئی بار اپنے منہ سے خود نکالتے ہیں کہ اس موقع پہ تو گویا اللہ نے مجھے ہاتھ رکھ کر بچا لیا، ورنہ میرے بچنے کی تو کوئی توقع نہ تھی۔ تو وہ نگہبان ہے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا اسی کی خاک سے دوبارہ بنا دینا۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یہ پوشیدہ اسرار کیا ہیں؟ وہ اعمال جو دنیا میں راز بن کر رہ گئے، اور وہ اعمال بھی جو دنیا میں اپنی ظاہری صورت میں تو سامنے آئے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں تھیں، جو اغراض اور خواہشات کام کر رہی تھیں، وہ لوگوں سے چھپی رہ گئیں، قیامت کے روز سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور دنیا میں جو فعل اس نے کیا، اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے اور کہاں تک پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے، یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہز، یہ قول فصل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، قرآن فیصلے کراتا ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ نیکیوں کے فیصلے کرنے ہیں تو قرآن کے سائے میں، جب آپ کے اوپر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اس وقت میں نیکیوں کے فیصلے کیجئے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورہ اعلیٰ، اس کا تو نام ہی بڑا خوبصورت، الاعلیٰ، اللہ کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ اعلیٰ کی پہلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو۔ اس دعا کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ اس کی بڑائی میرے اور آپ کے دل میں ایسے سما جائے کہ دین سیکھنے اور پھیلانے کے رستے میں عزم کے ساتھ چل پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو۔ وہ ذات جس کے نام سے آسمان اور زمین عاجز ہیں، جس کے سامنے فرشتے لرز رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی، ہم سب کی شکلیں صورتیں بنانا، ہماری تقدیریں، ہمارا آغاز بھی اور انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں نہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی وہ صرف بہار لانے پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ خزاں لانے پر بھی قادر ہے۔ جس نے اس کائنات کو سجایا، وہی اس کائنات کے نظام کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ تو سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کچھ بھول نہ جائیں، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم کتنے دن لیکچر نہ سن سکے، کتنی صورتیں رہ گئیں؟ اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیحت اگر نفع نہ دے تو نصیحت کرنا چھوڑ دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی، کچھ لوگ قرآن کی محفل سے بھی یوں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدوں سے محروم نہ کرے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت، جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس نے بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لیں، گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کا رستہ اپنا لیا، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی اندر کی چوری پکڑ لی ہو؟ ہم نہیں کہتے کہ دل نیکی کو بہت چاہتا ہے، دل تو بہت چاہتا ہے دین سیکھنے کو، دین کی خدمت کرنے کو، مگر دراصل میرے کام، میری مصروفیات، میرے مسائل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کی بھلائی کے کاموں میں تم اس لیے کوتاہی کرتے ہو کہ دنیا کے مشغلوں کو چھوڑنا تمہیں مشکل لگتا ہے، حالانکہ تم اسے نہ بھی چھوڑو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہی نہیں۔ اگر آخرت کو اختیار کر لو تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی، تو پھر سوچ لو کہ کسے ترجیح دینی چاہیے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، مجھے تین آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں، تیسرا وہ جو کہہ کہے مار کر ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا راضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ سورہ غاشیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کون سی آفت، کس چیز کا تذکرہ ہے؟ یہاں قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت کس پر قائم ہونی ہے؟ کون سب سے زیادہ اس قیامت سے متاثر ہوگا؟ کس کے حساب کے لیے، کس کی جزا و سزا کے لیے قیامت قائم کی جائے گی؟ میرے اور آپ کے لیے، حضرت انسان کے لیے۔ تو ہم قیامت کی خبر کو ایسے نہ سنیں جیسے ہم صوفے پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے خبر نامہ سنتے ہیں، یہ ایسی معمولی خبر نہیں ہے۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، یعنی ہر انسان کے نصیب میں تھکنا لکھا ہے، خواہ دنیا میں تھک لے اور خواہ آخرت میں۔ اللہ ہمیں دنیا میں اپنی راہ میں تھکنے والا بنا دے۔ حضرت عمر ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، وہاں انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا اور آپ اسے دیکھ کر رو پڑے اور بتایا کہ مجھے اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، تھکے جاتے ہیں لیکن اس کی تھکاوٹ کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی محنت، کیونکہ ڈائریکشن ہی غلط تھی۔ اور وہ مسلمان جو ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام کی تمنا کے لیے، خواہ وہ دین کے رستے میں ہی کیوں نہ محنت کرتا رہا، محنت کر کر کے تھکتا رہا، نہ دنیا ملی اور نہ ہی آخرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور وہ لوگ کہ جو دنیا ہی کے لیے محنتیں کرتے رہے، دنیا کے لیے محنت کرتے کرتے تھک رہے تھے، نوکریاں، اوور ٹائم، پڑھائیاں، اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے اور دین کے لیے محنت کرنے کا تصور ہی نہیں کیا، عاملۃ ناصبہ۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں شروع کر دی تھیں۔ تو میں کہوں گا کہ پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی، اسے مجھ سے دور لے جائیے۔ تو تھکنا ہے تو قرآن اور سنت کے مطابق، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھکنا ہے، ورنہ کوئی بھی تھکاوٹ فائدہ نہیں دے گی۔ شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ اپنا کوئی عمل سوچئے جس پر ہم قیامت کے دن خوش ہوں گے، نمازیں، روزے، روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا، صدقہ کرنا، دین کی خدمت کرنا، صبر کرنا۔ تو اپنی نیکیاں جن پر قیامت کے دن ہم خوش ہوں گے، آج بھی خوشی سے ان نیکیوں کو کرنے والے ہوں، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے۔ کون سی بےہودہ باتیں، نہ ڈانٹ، نہ تانا، نہ غصہ، نہ غیبت، نہ دل دکھانا۔ اور شاید تانے دینے والے، دکھ دینے والے جنت میں جائیں گے ہی نہیں، اسی لیے تو وہاں جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے مگر اس طرح کی باتوں سے وہ انتہائی غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، وہاں ایسے لوگ ہی نہیں ہوں گے جو بےہودہ باتیں کرنے والے ہوں۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسجدیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیسی خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، اتنے پیارے منظر کو دیکھ کر تو دنیا میں رہنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اس دنیا میں ہم سے وہ کام لے لے جس کے بدلے اللہ یہ جنت دے دے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ یعنی وہ ذات جو اونٹ بنا سکتی ہے، جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو بنا سکتی ہے، وہ ذات قیامت برپا نہیں کر سکتی، وہ ذات جنت دوزخ نہیں بنا سکتی۔ اور یہ ساری چیزیں ایک داعی دین کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. اونٹ کو دیکھے کیسے صبر کرتا ہے, بارہ بارہ تیرہ تیرہ دن بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے, اور مالک نہ بھی کھلائے تو خود ہی کھا پی لیتا ہے. اونٹ جیسا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں. آسمان کو دیکھے کتنا بلند, آسمان جیسا اپنے کردار کے اندر بلندی لائیں. پہاڑوں کو دیکھے کیسے مضبوط جمے ہوئے ہیں. ڈٹ جائیے دین کے اوپر, جم جائیے, ان پہاڑوں سے مضبوطی سیکھیں. اور زمین کو دیکھے کیسے بچھائی گئی, کیسی ہمبل, کیسی عاجز, اتنا بڑا کرا, اتنی بڑی مخلوق, لیکن اللہ کے سامنے عاجز. تو کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو, کتنا ہی مال اور دولت کیوں نہ ہو, اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیے. اچھا تو اے نبی, نصیحت کیے جائیے, آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. سورہ فجر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں. رات جب رخصت ہوتی ہے اور صبح دمودار ہوتی ہے, یہ قیامت کی دلیل ہے کہ ہر صبح جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہوتی ہے, جب قیامت آئے گی تو مردے اٹھ جائیں گے اور وہ لوگ جو خواب غفلت میں ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں گے. اور جیسے انسان رات کو سوتا ہے اور صبح آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے, قیامت کی صبح جب طلوع ہوگی تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا. اور دس راتوں کی, علماء کہتے ہیں اس سے رمضان کی آخری دس راتیں بھی مراد ہیں, رحمتوں والی, برکتوں والی, عذاب جہنم سے نجات دلانے والی. اس کے اندر لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, اور اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے دس دن بھی ہیں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی عبادت ان دس دنوں کی عبادت سے افضل نہیں. آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں, سوائے اس کے جو جان اور مال کے ساتھ جائے اور کچھ بھی نہ لے کر پلٹے, یعنی دونوں ہی اللہ کے رستے میں لٹا دے. اور جفت اور طاق یعنی ایک تاریخ, پھر دو, پھر تین, اسی سے مہینے بنتے ہیں, اسی سے سال, اسی سے موسم, کون سا کام کب شروع ہوگا, کب ختم ہوگا, کون سا مہینہ 29 کا, کون سا 30 کا, یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ رب کی ذات وہی کرتی ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ, جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, جو بڑے شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی, اور میخوں والے فرعون جو اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں. اور اللہ نے یہاں کوڑے کا لفظ استعمال کیا کیونکہ نزول قرآن کے زمانے میں کوڑوں سے سزائیں دی جاتی تھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی گناہ پر بھی اگر نہ پکڑ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا, شاید اس نے نوٹ ہی نہیں کیا, وہ رب گھات لگائے ہوئے ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا, اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ, بس وہ اسی دنیا کی ہی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہ مل جائے تو بڑا خوش, اور نہ ملے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور دنیا کے اسٹیٹس کا ملنا یا نہ ملنا ہے. حالانکہ اصل بات کیا ہے, اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے, اللہ نعمت لیتا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. اصل چیز امتحان ہے, خواہ 10 روپے کے پین سے دے, خواہ 100 روپے کے پین سے, اصل چیز یہ ہے کہ امتحان کیسا ہوا. یہاں تسلیم کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب نے دیا ہے. غلطی کہاں کھا رہا ہے کہ وہ ان دونوں حالتوں کو اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش نہیں سمجھ رہا. اصل میں کیا ہے, خوشی ہے تو وہ بھی ختم ہونے والی, غم ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے. حقیقت کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، یعنی تمہارا مادہ پرستانہ سوچ کہ کسی امیر کے ساتھ رویہ کرتے ہو تو بہترین، اور کوئی غریب، کوئی جس کا باپ کمانے والا اس کے سر پہ نہیں ہے، تو تم اس کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہارے نزدیک اس کا معاشرے میں اب کوئی سٹیٹس نہیں رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی بہت زیادہ قدر و منزلت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یتیم تھے، اور ہم یتیموں سے پیار کیوں نہ کریں؟ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے. آپ فرماتے ہیں، میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرا تو ہر ہر بال کے حساب سے اس کو نیکیاں ملیں گی. بہترین گھر آپ نے وہ قرار دیا جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، خود بھی نہیں کھلاتے، اتنی بھی رحم دلی نہیں کہ دوسروں کو ہی کہہ دے کہ کوئی اور ہی کھلا دے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. تصور کیجئے جہنم کا. پیارے نبی فرماتے ہیں، 70,000 لگامیں ہوں گی اس روز جہنم کی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے وہ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کسی نے کہا، موت سے ڈر لگتا ہے، تو اس سے کہا گیا، تمہاری کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ ایک ایک کر کے وہاں بھیج دو، جہاں انسان کی من پسند چیزیں ہوں وہاں دل لگتا ہے. ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، آبادی سے ویرانے میں جانے میں تو ڈر لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، حسرت کرے گا، کاش میں نے یہاں کچھ بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. کیوں اللہ تعالیٰ باندھیں گے؟ اس لیے کہ زمین میں کھلے پھرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، لیکن جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو رب کے حکموں کے ساتھ باندھ دیا، اللہ وہاں اسے جنت بھری نعمتیں عطا فرمائیں گے. دوسری طرف ارشاد ہوگا، یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ منزل ہے میری اور آپ کی، جسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ نفس مطمئن کون ہے جو پورے ٹھنڈے دل سے دین پر چلنے والے، اطمینان کے ساتھ دین کے رستے پہ چلنے والے، جو رب نے حکم دیا اسے اطمینان سے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ دے گا جس پر وہ مطمئن ہو جائیں گے. وہ لوگ دنیا سے یوں گزر گئے جیسے بے قیمت حقیر چیز سے کوئی گزر جاتا ہے، جیسے جس کی نگاہوں میں برانڈیڈ چیزیں سما جائیں وہ ٹھیلے پر بکنے والی چیزوں پر نہیں ٹھہرتا. بالکل اسی طرح جس کی نگاہ اس منزل پر سما جائے، یہ جنت رب کی رضا حاصل کرنے میں جو سما جائے، وہ ان دنیا کو حسرتوں سے نہیں دیکھتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انجام بتا رہے ہیں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جہاں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جہاں حضرت یونس ہیں، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جاؤ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا. سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس شہر میں تو جانوروں تک کو مارنا حرام ہے، یہاں تو گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، یہاں تو ہر چیز کو امن میسر ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ظلم و ستم روا رکھنا ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا. اور آج کے دور میں بھی اسلام پر باتیں چھانٹی جاتی ہیں، احادیث کے اوپر بحث اور مباحثے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے دین کو اس قابل سمجھ لیا کہ اس کے اوپر اپنی باتیں چھانٹے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یہاں مراد آدم علیہ السلام اور دنیا کے تمام انسان جو ان کی اولاد ہیں مراد ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور اس طرح دنیا کے تمام انسانوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمام انسانوں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مشقت کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزرتی، کوئی مرتبہ کوئی مقام محنت کے بغیر انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود وہ اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ ایک حادثہ، ایک زلزلہ، ایک آندھی یا طوفان ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور انسان ساری زندگی راحت اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ پیارے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو حدیث قدسی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے راحت کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک مومن کا جملہ نہیں ہے کہ میں نے تو اتنے پیسے جو ہے وہ شادی پہ خرچ کر دیے، اتنے پیسے ہم نے سیر و تفریح پہ اڑا دیے، اتنے کا جوڑا اور اتنے کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ ڈھیروں مال اڑانے والا کون ہے؟ یہاں تو کافر کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو مال اڑاتا ہے، بے دریغ اڑاتا ہے، مگر کسی نیکی کے کام میں نہیں، اپنی دولت کی نمائش میں اور اپنی بڑائی بیان کرنے میں، فخر میں۔ کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں اور زبان دی ہے، وہ کوئی گائے بھینس کی آنکھیں اور زبان تو نہیں ہے کہ جہاں گھاس نظر آئی وہاں چلنا شروع کر دیا، وہاں جگالی شروع کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے حقیقت کو دیکھے اور اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا نہیں دیے، حق کا راستہ، غلط راستہ، دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ دین پر چلنا اسے مشکل لگا، اس کو وہ دشوار گزار گھاٹی لگا، اور کیوں نہیں، ہے بھی دشوار گزار گھاٹی، جو بھی نہیں چلا ہوتا اسے وہ کام مشکل ہی نظر آتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر ڈرائیونگ نہ کی ہو تو اسے لگتا ہے کہ دنیا کا یہ مشکل ترین کام ہے، اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو جس نے کبھی دین کے رستے پہ قدم ہی نہ اٹھایا ہو تو اسے تو وہ دشوار گزار گھاٹی لگے گا۔ اور دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہاں دو چیزیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہیں، گویا جب تک یہ مال نہیں نکلے گا حق دلوں میں نہیں اترے گا، اور مہنگی اور اعلیٰ چیز کے لیے تو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ ہاں، گھٹیا چیز تھوڑے سے پیسوں میں بھی مل جاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، سنو اللہ کا مال جنت ہے۔ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کافر ڈھیروں مال اڑاتا ہے نمائش کے لیے، اور ایک مومن ڈھیروں مال اڑاتا ہے، مگر کس کام میں؟ حضرت ابو بکر صدیق کمزور غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کرتے، اور ان کے ابا جان انہیں کہتے کہ یہ تم کیا کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کسی طاقتور مضبوط غلام کو آزاد کرو، تمہارے کام بھی آئے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ حضرت علی بن حسین نے اس حدیث کے راوی سے جب یہ پوچھا کہ کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم قیمت مل رہی تھی۔ وہ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پہ۔ پیارے نبی کی حدیث سن لی، ہاں اس کے بدلے دوزخ سے رہائی مل جائے گی، تو بس وہ جتنی بھی قیمتی تھی اس کے لیے جتنا پیسہ بھی وہ خرچ کر پا رہے تھے انہوں نے خرچ کر دیا تاکہ جہنم سے نجات مل جائے۔ اور آج کسی کو قرض سے نجات دلا دینا، کسی قیدی کو جو جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں ہو اس کا جرمانہ ادا کر دینا، یقیناً اس حدیث کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے اپنی نمائش پہ پیسہ نہیں لگاتے, ان چیزوں پہ پیسہ لگاتے ہیں, اور ساتھ ہی کیا ہے ان کا رویہ کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. کیا میں اور آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے نیکی پر جم جانے کے لیے, گناہ چھوڑنے پر, کسی مشکل آنے پر ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں یا ہم اور زیادہ ان کو بھڑکاتے ہیں, ہائے اچھا او ہو یہ تو بڑا مشکل ہے, ذرا کسی کو نیکی کے رستے پہ چلتا دیکھے پیچھے سے کھینچتے ہیں اس کو کہ نہیں بھائی اتنا نہ کرو. اور چوتھی صرف کیا ہے کہ وہ رحم کی تلقین کرتے ہیں, کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. اور ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے, ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک برے شخص کو بخش دیا. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے, اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں, ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہم اجرنا من النار.